الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال عز وجل وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ کیا. یہ انعام اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اتنا بڑا ہے کہ اگر صرف اس ایک انعام پر ہم پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر خلوص کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اس انعام اور اس نعمت کا شکر ممکن نہیں ہے. ہم جیسوں کے لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا فرد مؤمن ہونا, یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا, یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا. لیکن نہیں, اللہ تعالی شانہ نے ہمیں امتی بنایا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا, اور اس امت کو خیر امت کا لقب ملا. اللہ نے خود اس امت کو خیر امت کا لقب دیا. خیر امت کا معنی بہترین امت, تمام امتوں سے بہتر, سب سے اچھی امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی شانہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، انسانوں میں سب سے بہتر اور اللہ تعالی شانہ کے رسولوں میں سب سے بہتر ہیں، تو پھر آپ کی امت تمام امتوں میں بہتر ہوگی. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ خیر البشر ہیں، انسانوں میں سب سے بہتر، جب آپ خیر الرسل ہیں، رسولوں میں سب سے بہتر، جب آپ خیر الانام ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، تو پھر آپ کی امت خیر امت کیوں نہیں ہوگی؟ ان الجنۃ حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وان الجنۃ حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ کی نظر میں ہمارا مقام کتنا اونچا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے. تو پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، تو سب سے پہلے ان کو جنت میں جانا چاہیے. لیکن ہماری امت باقی ساری امتوں سے پہلے جنت میں جائے تو ہمارا کیا کمال ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اور اس نسبت کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمیں بہت کچھ ملا اور آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا. ایک شاعر کہتا ہے، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. تو یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار ذکر آتا ہے تو مجھے ایک خاص قسم کی محبت محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالی شانہ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص محبت ہے. اور ایک جگہ پر تو اللہ تعالی شانہ نے صراحت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مدت تک ایک کھٹک سی رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل، اور قرآن میں کسی جگہ پر اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تو اعتقاد تو تھا، اس لیے کہ دوسرے نصوص بھی تھے کہ آپ سید المرسلین ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، لیکن کھٹک یہ تھی کہ قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس انداز سے تذکرہ ہے پیار و محبت کا، اور پھر یہ صراحت بھی، ایسا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ملتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ کھٹک ایک عرصے تک رہی، اور ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس دعوے میں پورا اترنے کے لیے فتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، اپنے عقائد میرے عقائد جیسے بناؤ، اپنی عبادتیں میری عبادتیں جیسی بناؤ، اپنے معاملات میرے معاملات جیسے بناؤ، اپنی معاشرت میری معاشرت جیسی بناؤ، اپنے اخلاق میرے اخلاق جیسے بناؤ، اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے نشانات قدم کو ڈھونڈو اور میری راہ چلو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بڑے پیارے اشعار ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو بس اتنا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشانات قدم کو ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے نقش قدم پر چلتا رہے، اتباع سنت والی زندگی گزارے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اسی لیے دوسرے شاعر نے یہ کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے، قدموں تک پہنچ جائے، آپ کے نشانات قدم ڈھونڈ لے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، حسن اخلاق میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس ان نشانات قدم کی پیروی کرتا رہے، اسی راہ پہ چلتا رہے، اور اپنی رائے کو فنا کر دے، دل دماغ سے یہ سوچے نہیں کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا لہذا مجھے کرنا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے دور رہے ہیں اس لیے مجھے دور رہنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا تھا اس لیے مجھے اسی طرح کرنا ہے۔ اگر یہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ میری معراج ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تک پہنچ جاتا ہے اور ایمان قبول کر کے ان کی بتلائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا محبوب ہو جائے گا۔ تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آج میرے بھائیو اس میں بہت کمی ہونے لگی ہے، مستحب ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ آپ کس کے فعل کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہیں؟ یہ جو عمل ہے مستحب یا یہ جو عمل سنت، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ مستحب عمل جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہی تو ہے، اٹس اونلی مستحب، اٹس اونلی سنہ، یہ کس کا عمل ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اگر جان بھی دے دینی پڑے تو جان بھی دے دینی چاہیے، اگر عمل نہیں کرتے تو کم سے کم دل میں ندامت ہو، افسوس ہو، جرم کا احساس ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اور میں کر نہیں پا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو چیزیں غیر اختیاری ہوتی تھی وہ بھی ان کی زندگی میں آ جاتی تھی، اتنی محبت تھی کہ غیر اختیاری چیز بھی ان کی زندگی میں آ جاتی تھی، غیر اختیاری یعنی انوالنٹری،
انوالنٹری چیز بھی ان کی زندگی میں آ جاتی تھی. انوالنٹری چیز خود بخود نہیں آ جاتی, لیکن محبت اتنی تھی, محبت اتنی تھی کہ وہ محبت اس انوالنٹری چیز کو بھی خود بخود والنٹری بنا.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شوربہ تھا, شوربہ پکا ہوا تھا, اس میں گوشت بھی تھا, سورج کی گرمی میں خشک کیا ہوا گوشت تھا, اور کدو بھی تھا اس میں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوٹیوں کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے بلکہ کدو کو ڈھونڈ رہے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کو رکھنے لگا, پمکن. اب یہ پمکن سے محبت کا ہونا نہ ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے, اختیاری چیز نہیں ہے کہ جب جی میں آیا پمکن اور کدو سے محبت کر لوں اور جب جی میں آئے محبت نہیں, یہ تو غیر اختیاری چیز ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فلا ازال احب الدباء من یومئذ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تک کدو کی وہ رغبت نہیں تھی جو اس دن پیدا ہوئی. فما ازال احب الدباء من یومئذ, بس اس دن جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی رغبت رکھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کو یہ کدو کھانے میں بہت محبوب ہے, تو اس دن سے آج تک برابر میں بھی کدو سے بہت محبت کرتا ہوں. محبت کس قدر تھی کہ غیر اختیاری چیز بھی ان کی زندگی میں آ جاتی تھی, ان کے قلب میں پیوست ہو جاتی تھی, اتر جاتی تھی. تو یہ کہنا مستحب ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے, سنت غیر موقعہ ہی تو ہے. پر اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ بس صرف فرض اور واجب پر ہی آ گئے ہیں, سنت موقعہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی. جمعہ کے دن اخیری وقت میں آتے ہیں, خطبہ بھی نہیں سنتے, اخیری وقت میں آتے ہیں جمعہ کے دن اور دو رکعت فرض پڑھ کر نکل جاتے ہیں, سنت موقعہ بھی نہیں پڑھتے. سنت موقعہ کا تارک گنہگار ہوتا ہے, جو سنت موقعہ کو چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. اور سنت غیر موقعہ اس سنت کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے, یعنی کم چھوڑتے تھے زیادہ اس کو کرتے تھے. یہ ہے سنت غیر موقعہ. 80%, 90%, 95% اس کو کرتے تھے اپنی حیات طیبہ میں. اور سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ میں فرق بتلانے کے لیے کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے, ونس ان اے وائل. اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ سنت غیر موقعہ کبھی کبھی ہم کر لیتے ہیں, بلکہ یوں سمجھو کہ اس دور سے بھی ہم گزر گئے. سنت غیر موقعہ کا معنی یہ ہے کہ اسے کرنا ہی نہیں ہے, یعنی ہمارا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے تعلق خوف کا صرف رہ گیا ہے, خوف کا. نفل ظہر کی نہیں پڑھوں گا تو آخرت میں کوئی پکڑ تو نہیں ہے نا, نہیں پکڑ نہیں تو چھوڑ دو. اثر کی چار رکعت سنت غیر موقعہ اگر نہ پڑھوں تو کوئی حرج تو ہے نہیں, کوئی حرج نہیں. ابھی ہندوستان کا میرا سفر ہوا تو دل چھلنی ہو گیا دیہات میں رہنے والوں کی حالت کو دیکھ کر کہ تقریباً ہر گھر میں ٹیبل کرسی آ گئی ہے, تقریباً ہر گھر میں ٹیبل کرسی. اب ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دین میں ترقی ہونی چاہیے, تنزلی نہیں. تو اگر کسی گھر میں ٹیبل کرسی پر کھانا کھایا جا رہا ہے تو انہیں ترقی کر کے دسترخوان پہ آنا چاہیے. پہلے دیہات میں 10 سال پہلے جب گیا تھا تو ہر گھر کے اندر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے لوگ, اب انہوں نے ترقی کی, اور ترقی یہ کی کہ ہر گھر میں ٹیبل کرسی. شادیوں میں بھی
شامیانے لگتے تھے اور سیدھے سادے شامیانے، اور اگر موسم اچھا ہو تو شامیانوں کی بھی ضرورت نہیں، یوں ہی زمین پر بچھا دیتے تھے اور کھاتے تھے. اب ہمارے بھوریا گاؤں میں، اتنا چھوٹا سا گاؤں، تو ہماری جو جماعت ہے انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں یہ بات تذکر آ گیا. ویسے میری بھی نظر پڑی کہ بہت ساری کرسیاں ایک جگہ کے اوپر ہیں، کرسیاں بہت ساری. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھوریا گاؤں میں اتنی ساری کرسیاں کیا کر رہی ہیں. تو ہماری جو مسجد کی گاؤں کی جماعت ہے انہوں نے وہ کرسیاں اور ٹیبل خریدی ہے تاکہ شادی بیاہ کے موقع پر، غمی کے موقع پر اگر باہر سے مہمان آ جائے تو ٹیبل کرسی کے اوپر ان کو کھانا کھلایا جائے. یہ بھوریا گاؤں نے ترقی کی 10 سال میں. کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ الٹے ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، الٹے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ بھوریا گاؤں میں پورے سال میں شادیاں کتنی ہوتی ہیں، بھوریا گاؤں میں پورے سال میں اتنے بڑے مجمع کو کھلانے کی کب نوبت آتی ہے، اور اتنی ساری کرسیوں کو اور ان ٹیبلوں کو رکھنے کا مستقل انتظام، اور بھوریا گاؤں میں ایسا کون شخص ہے جو زمین پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتا؟ کسان لوگ ہیں، کھیتیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو سنتیں نکل رہی ہیں، سنتوں کو زندہ کرو میرے بھائیوں، سنتوں کو زندہ کرو، ایک ایک سنت زندہ کرو. اور جو سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے اس کے بارے میں افسوس کرو کہ کاش کہ یہ سنت بھی میری زندگی میں ہوتی، اور اسے ٹارگٹ بناؤ. جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یار میرے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور میں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ رہا ہوں. پہلے نمازوں کا کوئی احساس نہیں تھا، دعوت و تبلیغ کی برکت سے، مشائخ کی صحبت کی برکت سے، مدارس کی برکت سے اسے احساس ہوا کہ نمازیں تو فرض ہیں. لیکن ابھی بھی وہ نفس جو ہے وہ تگڑا ہے، تو فجر میں نہیں اٹھ پاتا، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش کہ میں فجر میں اٹھنے والا بن جاؤں، میں فجر میں اٹھنے والا. سنتوں کے بارے میں میرے بھائیوں یہ جذبہ پیدا کرو کہ کاش کہ یہ سنت بھی میری زندگی میں آ جاتی، کاش کہ یہ سنت بھی میرے گھر میں آ جاتی. اللہ کرے کہ کسی دن میری زندگی میں یہ سنت آ جائے. جب ٹارگٹ بنائیں گے، جب مقصد بنائیں گے تو دعا کریں گے، جب مقصد بنائیں گے تو کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی شانہ اس کو زندگی میں لائیں گے. فکر کرو میرے بھائیو، سنتیں ہماری زندگیوں میں آئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ جو سنتیں ہماری طاقت سے باہر ہیں، وہ سنتیں جو ہماری طاقت سے باہر ہیں اور شریعت مطہرہ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں اس کا مکلف نہیں بناتی، اس لیے کہ ہمارے اندر ان سنتوں پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، ان سنتوں سے بھی اتنی محبت رکھو کہ کاش کہ میں اس سنت پہ بھی عمل کر سکتا. کیسے کیسے کیسی سنت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یا ابن اختی انا لنر الہلال ثم الہلال ثم الہلال. یہ میرے بھانجے عروا کو کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، میرے بھانجے ہم جو ہے وہ ایک ہلال کو دیکھتے تھے، پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد دوسرے ہلال کو دیکھتے تھے، کریسنٹ کو، اور ایک مہینہ اور گزرنے کے بعد پھر کریسنٹ کو دیکھتے تھے، ہلال کو، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا، اس لیے کہ گھر میں ایسی کوئی چیز آتی ہی نہیں تھی جسے پکایا جا سکے. تو حضرت عروا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ لوگ کھانا کیا کھاتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی. تو 2-2 مہینے تک کھجور اور پانی پر قناعت کرنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم بیمار ہو جائیں گے. لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس قسم کی سنتوں سے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ کاش کہ میں اس سنت پہ بھی عمل کر پاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے تھے اور کئی دن فاقے میں گزرتے تھے، تو اپنی کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے تھے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور نہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دے گی. لیکن ہم ایسا تمنا کرے کہ کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی کہ میں بھی اس طرح بھوکا رہتا، اور بھوکا رہ کر کے میرے پتھر باندھ کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, عاشق رسول تھے, اس لیے مثال سے سمجھایا انہوں نے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک شوگر کا مریض جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور میٹھی میٹھی چیزیں دیکھتا ہے تو کھا نہیں سکتا, لیکن اس کے دل میں ارمان کیا ہوتے ہیں اس وقت, حلوے کو دیکھ کر, کیک کو دیکھ کر, بسکٹ کو دیکھ کر, میٹھی میٹھی چیزوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ارمان کھائے گا نہیں, اس لیے کہ شوگر بہت ہائی ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے بالکل ممانعت کر رکھی ہے, تو ہاتھ نہیں لگائے گا, اس لیے کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہے. میٹھی چیز کھانا اس کی طاقت سے باہر صحت کی وجہ سے, لیکن دل کی کیفیت کیا ہوگی. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی سنتیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں جب ان کا تصور آئے تو دل میں ارمان ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے شوگر کے مریض کو میٹھی چیز دیکھنے پر دل میں ارمان ہوتے ہیں. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ احد کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو انہیں یہ پتا نہیں چلا کہ کون سے دانت شہید ہوئے, تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے. دانت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبت طبیعی تھی, غلبہ حل کی وجہ سے ایسا ہوا, لیکن محبت کس درجے کی ہوگی کہ دو دانت نکال دیے اور پھر یہ خیال آیا کہ کون سے دانت شہید ہوئے ہوں گے, یہ سارے دانت نکال دیے. تو میرے بھائیو, سنت سے محبت پیدا کرو, اور میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, آج سے یہ عزم کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ویسی ہی میری زندگی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو حسن عطا فرمائے تھے, ایک حسن ظاہری, دوسرا حسن باطنی. یہ حسن باطنی جو ہے یہی ہے سنت, یہ عمل آپ کا تقوی, آپ کا عمل. تو یہ جو حسن ظاہری ہے, حسن ظاہری, اس میں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں اتار سکتے کہ ہماری ناک بھی ویسی ہو, ہمارا کان بھی ویسا ہی ہو, ہماری زبان بھی ویسی ہو, ہماری آنکھیں ویسی ہو, لیکن آپ کی زندگی جو ہے اس کی نقل ہم اتار سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھتے تھے, آپ روزے اس طرح رکھتے تھے, آپ گناہوں سے اس طرح بچتے تھے, عبادت اس طرح کرتے تھے, فلاں فلاں عمل کو کرتے تھے, فلاں فلاں عمل کو نہیں کرتے تھے. تو میرے بھائیو, اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو. اللہ, میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں, اس لیے کہ میں خود بھی اس سلسلے میں بہت کوتا ہوں, اور میرے لیے آپ دعا بھی فرمائیں, اپنے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے سب متعلقین کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں عشق کے درجے میں محبت ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. ایک دانت رہ گیا, غالباً شیخ حماد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, سارے دانت ڈاکٹروں نے نکال دیے مرض کی وجہ سے, صرف ایک دانت رہ گیا, لیکن اسے ایک دانت کی بھی مسواک کرتے تھے ہر وضو میں, ہر وضو میں ایک دانت کی مسواک کرتے تھے. کتنی محبت تھی. مرتے مرتے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وضو ہے, آخری وضو, اور خدام جو ہیں وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کی پابندی کا ان کو احساس تھا, اور پھر اس ماحول میں رہ کر کے وہ بھی تربیت یافتہ ہو چکے تھے, لیکن غم و حزن سے اتنے مغلوب ہو چکے تھے کہ اب کسی وقت بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا سکتے ہیں. تو دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کا غموم اور ہموم میں حال اتنا مغلوب تھا کہ وضو کراتے ہوئے بھول گئے, لیکن وہ مرنے والا جو ہے, مرنے والا مرتے مرتے بھی سنت کا شہدائی اسے برابر احساس رہا اور استحضار رہا انتقال سے چند لمحات پہلے, اور انہوں نے کہا میرے پیارو, میرے پیارو مسواک رہ گئی, میرے پیارو مسواک رہ گئی, مرنے سے پہلے جو وضو کیا اس میں بھی مسواک نہیں چھوڑی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ہم لوگوں کا حال یہ کہ مسواک ٹیبل پر ہے, سنک پہ وضو کر رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ایک وضو. جو شخص اہتمام سے مسواک کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے, اللہ اکبر, جس کے لیے پوری دنیا فکر مند ہے, فکر مند. پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ہر شخص فکر مند. کتنا آسان کہ مسواک کرو, ہر وضو میں مسواک, ہر وضو میں مسواک. اتنے فائدے ہیں سنت کے, اتنے فائدے ہیں سنت کے. من احب سنتی من احیا سنتی وفی روایت, من احب سنتی وفی روایت من احیا سنتی. جو
میری سنت کو زندہ کرے گا فقد احبنی, اسے مجھ سے محبت ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو میرے طریقے پر چلے گا. یعنی صرف ایک سنت ہے, پورا طریقہ, پورا طریقہ. تو مستحب کو بھی ہمیں اختیار کرنا ہے, سنت کو بھی اختیار کرنا ہے, سنت غیر موقعہ بھی, سنت موقعہ بھی, اور واجب اور فرض جو ہے یہ تو اعلیٰ درجے کی سنتیں ہیں. واجب اور فرض تو بہت اعلیٰ درجے کی سنتیں, واجب اور فرض یہ بہت اعلیٰ درجے کی سنتیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے یہ عمارت ہے اور عمارت میں پھر یہ ڈیکوریشن ہے, تو واجب اور فرض جو ہے یہ تو عمارت ہے, اور سنت غیر موقعہ اور مستحب جو ہے یہ اس کے اندر ڈیکوریشن ہے. تو ڈیکوریشن جو ہے وہ تو اصل عمارت کے بعد آتا ہے, اصل عمارت کے بعد آتا ہے. اس لیے اس کی خوب فکر کرو کہ فرض بھی نہ چھوٹنے پائے, واجب بھی, یہ بھی سنت ہے. سنت کا معنی کیا؟ میرے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمچے سے نہیں کھاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کھاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کھاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے تھے تو دائیں ہاتھ میں لے کر پیتے تھے, دائیں ہاتھ میں لے کر پیتے تھے. حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سب سے پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے تو ایک جگہ پر دعوت میں بھی شریک تھا, تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا ابھی کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا تھا, پہلی ملاقات تھی. تو جب دسترخوان پر کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو جب پانی پینے لگا تو ہمارا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نے پانی پیا, بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑا, بائیں ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے, اور بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو کہ صاف ستھری تھی اس سے ہم نے یوں کر کے ذرا ٹیک دیا, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں. تو حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مجھے ٹوکا نہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیا گیا ہے یا بائیں ہاتھ سے پانی پیا گیا ہے اس کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ کس ہاتھ کی وجہ سے وہ گلاس کھڑا ہے. تو اگر کوئی بائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑتا ہے اور صرف سر سری دائیں ہاتھ لگاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے ہے یا بائیں ہاتھ سے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کرو کہ بائیں ہاتھ چھوڑ دو, اور بائیں ہاتھ چھوڑنے کے بعد گلاس اگر مضبوطی کے ساتھ دائیں میں رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ دائیں ہاتھ سے پی رہا ہے, اور اگر نہیں تو بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے. دیکھو میرے بھائیو, ایک ہے کتابی علم اور دوسرا ہے اس کتابی علم کا زندگی میں آنا. یہ کتابیں تو ساری میں نے پڑھی تھی, میں نے یہ کتابیں پڑھی تھی, لیکن کتابوں کو پڑھنے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے سمجھ میں آئی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے علماء کی بس بیٹھنے سے, اور اس چیز کو زندگی میں کیسے لانا ہے, عملی جامہ کیسے پہنانا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ. اور پھر جو ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑتا ہے اور یوں ہتھیلی کی پشت سے ایسے, تو اگر اس ہاتھ کو چھوڑ دو گے تو وہ گلاس گر جائے گا, معلوم ہوا کہ بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے, اور اگر اس طرح ہاتھ رکھ کر کے پیتا ہے اور اگر بائیں ہاتھ کو چھوڑ دے تو گر جائے گا, لیکن اگر ہتھیلی میں پکڑ لیتا ہے, ہتھیلی سے پکڑ لیتا ہے, انگلیوں سے نہیں, ہتھیلی سے پکڑ لیتا ہے اور یہ پکڑنے کے بعد پھر پیتا ہے, اور اگر یہ بائیں ہاتھ چھوڑ دے تو بھی وہ محفوظ رہتا ہے, تو اب یہ کہا جائے گا کہ دائیں ہاتھ سے پی رہا ہے اور بائیں ہاتھ کا صرف سہارا ہے. تو دیکھو یہ سنت, سنت کے شیدائیوں کی نظر ہوتی ہے سنتوں کے اوپر کہ میرے آقا نے اس طرح کیا, میرے آقا نے اس طرح کیا. وہاں مدینہ منورہ میں جو لوگ جمعے کے دن حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہاں جلدی جانا کتنا اہم ہے, صحیح جگہ کا ملنا, یوں بھی جمعے کے دن جلدی جانا سنت ہے, اور پھر حرم شریف میں جگہ کا ملنا دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو व्हील चेयर के ऊपर एक दिन ले जा रहे थे मस्जिद नबी में, आपका तो कयाम ही वहां था। तो जब ले जा रहे थे तो अचानक रास्ते में शेखुल हदीस साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने रास्ते में बीच रास्ते में पहुंचकर कहा कि वापस मुझे ले चलो, वापस मुझे ले चलो। तो बूढ़े थे, हो सकता है पेशाब का कोई तकादा हो गया हो। तो खुद्दम जो है वो वापस हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को लेकर क़याम गाह पर पहुंचे और पूछा कि हजरत खैरियत तो है? तो हजरत ने फरमाया कि मेरा ये कुर्ता उतार दो, ये कुर्ता नया कुर्ता था, पहली मरतबा पहना था, मेरा ये कुर्ता उतार दो और पुराना लाओ। तो जल्दी जल्दी लोगों ने वो कुर्ता उतार दिया और पुराना लाए और पूछा गया कि हजरत खैरियत तो है? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद नबी में जाते हुए रास्ते में मेरी नजर पड़ गई कि ये कुर्ता जो है वो निस्फे साक से ऊपर है, निस्फे साक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि घुटने और टखनों के बीच तक हर चीज रहती थी। ये जरूरी नहीं है, है? इजार तो यहां तक, लुंगी तो यहां तक, कुर्ता तो यहां तक, ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरा ये कुर्ता जो है वो निस्फे साक से जरा लंबा है, नया था, इस वजह से वहां देखा नहीं था जब पहना था। तो ये गवारा नहीं किया कि सुन्नत के खिलाफ कुर्ता पहनकर मस्जिद नबी में जाकर के नमाज पढ़े और फिर वापस जाकर के कुर्ते, इतनी देर भी हम होते तो क्या करते कि भाई यहां तक आ गए हैं, हुजूम बहुत ज्यादा है, चलो नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे, ये कोई फर्ज थोड़ा है। यानी बिल्कुल सुन्नत तरीके के मुताबिक है, लोगों ने सुन्नतों की इतनी इत्तिबा की, इतनी इत्तिबा की, इतनी इत्तिबा की कि उनकी जिंदगी बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जैसी थी। इतनी मेहनत की है। राय बरेली में शाह अलमुल्लाह थे रहिमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत आदम बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, बहुत बड़े आलिम, हजरत आदम बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में से। तो आलमगीर का जमाना है और आलमगीर ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। अब बेचैन हो गए आलमगीर, बहुत नेक बादशाह थे आलमगीर, तो बेचैन हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, इसका मतलब क्या है? कोई बड़ी मुसीबत तो उम्मत पर आने वाली नहीं है? तो उन्होंने मुआब्बिरीन से ताबीर पूछी, तो एक बहुत माहिर जो मुआब्बिर था उसने ये कहा कि अगर आपने ये ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि शाह अलमुल्लाह का इंतकाल हो गया है, शाह अलमुल्लाह का इंतकाल हो गया है। तहकीक की गई तो पता चला कि शाह अलमुल्लाह का इंतकाल हो गया था। पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला, ताबीर तुमने कैसे निकाली? तो कहा कि इस वक्त इस रोए जमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूबहू कॉपी जो है वो शाह अलमुल्लाह थे, शाह अलमुल्लाह थे, कॉपी हर चीज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी। तो उन्होंने मेहनतें कितनी की होगी मेरे भाइयों। इसलिए ये जहन से आज से निकाल दो कि सुन्नत ही तो है, सुन्नत नहीं, कितनी सुन्नतें ऐसी हैं मेरे भाइयों जो बहुत आसान, और हम उनको अपनी जिंदगियों में ला सकते हैं, बहुत आसान है। ये टोपी हम पहनते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बड़े बड़े उलमा ने इसे साबित किया है। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब आजमी दामत बरकातुहुम ने मुस्तकिल उस पर एक रिसाला लिखा है कि टोपी पहनना ये मुस्तकिल सुन्नत है और इमामा पहनना ये अलग सुन्नत है, ये दो अलग अलग सुन्नतें हैं। तो हम सब टोपी पहनते हैं माशाल्लाह। अब जो हजरत टोपी नहीं पहनते वो भी अगर टोपी पहन लिया करे तो क्या हर्ज है, सुन्नत समझकर कि सुन्नत है, मेरे आका पहनते थे तो मैं भी पहनूं, और टोपी के साथ अगर इमामा भी हो जाए तो नूरुन अल्लाह नूर, ये और अच्छा है। यानी सुन, मस्जिद से निकले बाएं पांव से निकले दाएं पांव से निकले क्या फर्क पड़ जाएगा हमें दुनियावी एतबार से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर बाएं पांव को पहले निकालेंगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और दाएं पांव को निकालेंगे तो मेहनत कम? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़े अटेंशन की जरूरत है, थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। बैतुल खला में दिन में कितनी मरतबा जाते हैं? तो जाते हुए बायां पांव, निकलते हुए दायां पांव। मस्जिद में कितनी मरतबा आते हैं? तो निकलते हुए बायां पांव, दाखिल होते हुए दायां पांव। देखो सुन्नत, सुन्नतों पर अमल हो रहा है। हर काम को करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह 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 पढ़ो, और हर 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 काम के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। जितने अच्छे काम है बिस्मिल्लाह से शुरू करो और आखिर में बरकात देखोगे, इसकी कितनी बरकात होती है। ये छोटी छोटी चीजों की बरकात जिंदगी में जब आती है तो बड़ी चीजें जो मुश्किल होती है वो भी आसान, फजर की नमाज आसान हो जाती है, जकात निकालना आसान हो जाता है, हज करना आसान हो जाता है, नजर की हिफाजत करना आसान हो जाता है। اس لیے میرے بھائیوں عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ سنتوں پر عمل کریں گے, اپنی زندگیوں میں سنتیں لائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو تو طبعی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, بلکہ جانوروں کو بھی محبت تھی. جانوروں کو اتنی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کا جو دراز گوش تھا, گدھا جو تھا, حمار, گدھا, تو گدھا چونکہ آج کل بطور گالی کے بولا جاتا ہے, دیکھو علماء سے کتنا ہمیں ادب سیکھنے کو ملتا ہے, تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا تذکرہ آتا ہے تو گدھا نہیں بولتے. یہ تو اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دراز گوش کیا ہے. تو دراز گوش کا معنی ہے کہ لمبے کان والا, تو دراز گوش, تو گدھے کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں تو دراز گوش, اس لیے کہ گدھا گیا ہے, گدھا گالی ہو گیا ہے. جیسے کسی کو سالا کہنا یہ گالی ہے, تو اردو میں سالا کہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, بلکہ کیا کہتے ہیں, یہ میرا برادر نسبتی ہے. ایسا نہیں کہتے کہ یہ میرا سالا ہے, یہ میرا سالا کہنا جس سے کہ سالا گالی ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ میرا برادر نسبتی ہے. تو اسی طرح وہ گدھا نہیں بولتے, جب ترجمہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود کا جو دراز گوش تھا, جو ڈونگی تھا, تو اس کو اتنا حزن ہوا, اتنا غم ہوا کہ خود اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کر جان دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کو محبت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ, اس کو اتنا غم ہوا, اتنا غم ہوا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ادھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے, اور ان کے بیٹے نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ, جس ذات کو دیکھ کر, جس چہرے انور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا کرتا تھا, اب وہی نہیں رہی تو ان آنکھوں کا کام کیا ہے. اللہ اکبر, یعنی آنکھیں تو صرف ایک کام کے لیے تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ کتنے دل سے دعا کی ہوگی, کتنی دل کی گہرائی سے, کہ اے اللہ جس چہرے انور کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈی کیا کرتا تھا, وہی چہرہ نہیں رہا, تو اس آنکھ کی ضرورت کیا ہے, اللہ آنکھ کی روشنی کو تو اٹھا لے. نابینا ہو گئے فوراً. کس قدر ان لوگوں کو محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی محبت کی وجہ سے وہ سنتوں پر عمل, حکم پر عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر عمل. کیا آپ کو پسند ہے, کیا آپ کو پسند نہیں, ذرا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ میں عمارت بنا رہا ہوں عمارت, تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ناگواری کا اظہار فرمایا, ہوتا ہے ایسا. مولانا احمد صاحب اگر کوئی بہت بڑا مکان لے لے تو میں ایسا کہوں گا کہ مولانا کس چکر میں پڑ گئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توڑ ڈالے, مولانا بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ کس چکر میں پڑ گئے, کہیں مولانا دین کی خدمت سے ادھر ادھر تو نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسا تذکرہ فرمایا کہ یہ مکان بلڈنگ میں پڑ گئے ہیں. بس ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا, انہوں نے عمارت کو توڑ دیا, عمارت کو منہدم کر دیا, اشارے پر چلنے والے. میرے بھائیو, دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر قربانی دے گا, وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں پڑ سکتا, کبھی بھی نقصان میں نہیں پڑ سکتا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. بس اسی پر آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں. اور ان سب چیزوں کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے, علم صحیح, علم حاصل کرو. دیکھو یہ آج کل جو ہے, آج کل یہ یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ ہے, اس پر بزرگوں کے اور علماء کے بیانات کو سن کر جو قناعت کا مزاج بن گیا ہے, یہ بہت غلط مزاج ہے. بلکہ آج کل تو عالم کلاس چل رہے ہیں, آن لائن عالم کلاس. تو دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک چیز ہے علم نبوت اور دوسری چیز ہے نور نبوت. علم نبوت, نور نبوت. تو علم نبوت جو ہے ورڈز اور حروف اور انفارمیشن کو کہتے ہیں, اور نور نبوت وہ باطن کی چیز ہے. تو اگر یہاں میں ابھی جو تقریر کر رہا ہوں یہ اگر کوئی امریکہ میں سن رہا ہے تو علم نبوت تو اسے حاصل ہو رہا ہے, نور نبوت حاصل نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے, بہت شدید کوئی مجبوری, اور وہ بہت خلوص والا ہے ادھر, اور وہ ایسا سوچ رہا ہے کہ میں اپنے شیخ کی صحبت میں نہیں جا سکتا, کاش کہ میں جا سکتا لیکن کوئی ممکن نہیں ہے, اور وہاں 100% وہ الگ الگ سرکمسٹانسز میں الگ الگ احکام ہوں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے استاد کے سامنے درسگاہ میں بیٹھتا ہے, یہ مولانا ادری صاحب بخاری شریف پڑھاتے ہیں, شیخ الحدیث ہیں دار العلوم لیسٹر کے, تو ان کے طلبہ اگر گھر میں بیٹھ کر کے ان سے سنیں تو علم نبوت منتقل ہوگا, نور نبوت منتقل نہیں ہوگا. نور نبوت سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے, اس کے لیے استاد کے سامنے زانوی تلمس طے کرنا پڑتا ہے, دو زانو بیٹھنا پڑتا ہے, اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے, ہجرت کرنی پڑتی ہے. ہجرت ہجرت امام بخاری رحمت اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے, حدیث انما الاعمال بالنیات, اس میں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, تو محدثین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم سے اپنے آپ کو بہراور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہجرت ضروری ہے. اور ہجرت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہجرت ظاہرہ اور ایک ہجرت باطنہ. ہجرت باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے, اور ہجرت ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر بار کو چھوڑ دے. جب یہ دونوں کام کرے گا, گناہوں کو چھوڑے گا اور اپنے گھر کو چھوڑے گا, اب گھر کو چھوڑ کر چاہے ہندوستان چلا جائے, گھر کو چھوڑ کر لندن سے لیسٹر چلا جائے, لیسٹر سے لندن چلا جائے کسی دارالعلوم میں, یا اپنے گھر کو چھوڑ کر ڈے ٹائم مدرسے میں جائے, مگر گھر چھوڑنا ضروری ہے نور نبوت حاصل کرنے کے لیے. یہ ہجرت ضروری ہے, یہ ہجرت ضروری ہے. اور پھر یہ بھی تو ضروری ہے, یہ بھی تو ضروری ہے کہ استاد کو معلوم ہو کہ وہ علم کس کو دے رہا ہے, اس لیے کہ علم ایک ہتھیار ہے. اس ہتھیار کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے, غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اب انگلینڈ میں بیٹھ کر کے کسی کو امریکہ میں, کوئی ایک طالب علم امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے آن لائن, دوسرا آسٹریلیا میں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے پڑھ رہا ہے, کس عقیدے کا ہے, کس نیت سے پڑھ رہا ہے, اس کا حلیہ کیسا ہے, اس کی وضاحت کیسی ہے, یہ پڑھنے کے بعد کیا کرنے والا ہے. تو استاد کو بھی تو پتا ہو کہ کس کو پڑھا رہا ہے اور کس کو تیار کر رہا ہے. اور کتابوں سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کتابوں سے علم حاصل ہو جاتا ہے, شریعت مطہرہ کا مزاج اور مذاق جو ہے وہ صحبت سے ہوتا ہے, صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, علم صحیح حاصل کرو. یہ جو اس وقت ذہن لوگوں کے بن گئے ہیں کہ میں تو انٹرنیٹ پر سن لیتا ہوں, میں یوٹیوب پر دیکھ لیتا ہوں بڑے بڑے علماء کے بیانات, اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خاص نمایاں تغیر نہیں آئے گا, یہ یاد رکھو آپ. تو اپنی اپنی جگہوں پر ہر ہفتے بھی, روزانہ بھی کوشش کرو کہ مسجد میں آئیں, اور مسجد میں جو مقامی علماء ہیں ان علماء کے پاس بیٹھو, دروس قرآن میں, دروس حدیث میں, اور صحیح علماء, صحیح علماء جنہوں نے صحیح جگہوں سے علم حاصل کیا ہے اور جن کا علم پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. آج کل جو ہے جو جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں ان کی خدمت میں خاص میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں اور غلط عقیدے والوں کے بیانات کو سنتے ہیں, غلط عقیدے والوں کے بیانات کو سنتے ہیں. صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے اس کا, اور صرف صحیح العقیدہ نہیں, صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ اس کے پاس تقوی کا ہونا بھی ضروری ہے. صحیح العقیدہ علماء کے پاس, مسجدوں میں جاؤ, ان کے درس قرآن میں بیٹھو, درس حدیث میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ شانہ جس طرح ہماری جسمانی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں, حج میں کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, لیکن بریڈ چاہیے تو بریڈ موجود ہے, پانی چاہیے تو پانی موجود ہے, کریم چاہیے تو کریم موجود ہے. تو اللہ کو تو پتا ہے کہ جسم سے زیادہ اہم روح ہے. تو اللہ جب ہماری جسمانی ضرورتوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے تو ہماری روح کی ضرورت کو اللہ کیوں نہیں پورا کریں گے. اس لیے لندن میں ہے, اگر وہ جستجو کرے گا تو اسے ضرور ایک عالم ایسا قریب میں کہیں ملے گا جو اس کی روحانی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اگر کوئی بولٹن کے علاقے میں ہے, اگر کوئی اسکاٹ لینڈ میں ہے, جہاں کہیں آپ ہوں گے, اگر آپ جستجو کریں گے تو آپ کو ضرور ایسی صحبت ملے گی جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ, لیکن ہم لوگ اصل میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دین کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے عمدہ بیان ہمیں تو چاہیے تفریح تباہ کے لیے, کانوں کو اچھے لگے. تو اہل اللہ ہوتے ہیں, اہل اللہ بہت اونچے درجے کے اہل اللہ, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تقریریں جو ہے اس میں اتنی کشش نہیں ہوتی. کشش نہیں ہوتی کا مطلب یہ کہ ہمارے اپنے جو ایک اپنا ایک جو ذہن ہم نے بنایا ہوا ہے ویسا بیان ہمیں نہیں ملتا ہے, وہ بہت نرم نرم لہجے والا بیان, یا یہ کہ بالکل خاموش ہے, خاموش وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ پہنچے اس کو ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ اصل فائدہ بولنے سے نہیں پہنچتا, اصل فائدہ تو صحبت سے پہنچتا ہے, اصل فائدہ تقریروں سے نہیں پہنچتا, اصل صحبت سے پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں نیک علماء کو ڈھونڈنا چاہیے اور ڈھونڈ کر کے ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے. یہ اس کی فکر کرو میرے بھائیوں کہ صحیح العقیدہ راسخ العلم علماء تقوی والے علماء کو ہم ڈھونڈے اپنے علاقے میں, اپنے 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 مشائخ جہاں کہیں رہتے جاؤ ان کی, بس توحید مطلب ضروری ہے. تو مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ, تین مہینے میں ایک دفعہ, جو بھی آپ کا نظام آپ کے مشائخ کے پاس جانے کا ہے وہ جاری رکھے, اطلاع اور اتباع اپنے مشائخ کے ساتھ جاری رکھے. لیکن آپ کا شیخ اگر انڈیا رہتا ہے, پاکستان میں رہتا ہے, آپ کا شیخ انگلینڈ میں کہیں دور رہتا ہے جہاں آپ بار بار نہیں جا سکتے آپ کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے, تو کچھ نہ کچھ غذا تو چاہیے نا, روحانی اور علمی غذا تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا. تو اس کے لیے اپنے شیخ سے مشورہ کرو. اگر شیخ محقق ہوگا اور شیخ مخلص ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو صحیح العقیدہ کسی عالم کے پاس جانے سے نہیں روکے گا. اگر 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 محقق شیخ ہوگا اور مخلص شیخ ہوگا تو, بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ چلو بہت اچھا ہے کہ میرا کام وہ کر لے گا, میرے لیے آسان ہو جائے گا, آدھا کام وہ کر لے گا آدھا کام میں کر لوں گا, میرے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے علماء کے پاس بیٹھو, ہفتہ واری اپنے علاقے کے کسی نہ کسی اچھے عالم کو ڈھونڈ کر ہفتہ واری جاؤ. اور یہ جو تفریح تباہ کے لیے تقریریں سننے کا شوق ہو گیا ہے اسے ختم کرو, اسے ختم کرو. اور لایانی سے بچو, اس لیے کہ بیان سننے کے لیے جاتے ہیں اور لایانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لایانی سے آگے حرام میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے, ضبط نہیں کر سکتے, انہیں سوشل میڈیا کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے. بھائی سانپ کے ساتھ تو, سانپ کے ساتھ تو وہ تعلق رکھے گا گیا جو سپیرا ہو. تو اگر کوئی ایسا بڑا آدمی ہے جو واٹس ایپ کو پر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے, کن چیزوں کو پڑھنا ہے کن چیزوں کو نہیں پڑھنا ہے, کتنی دیر کے لیے پڑھنا ہے, وہ غلط سائٹس پر نہیں جاتا, غلط چیزوں کو نہیں دیکھتا. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے تو کیوں اس سانپ کو ہم نے پالا ہوا ہے. یہ سانپ جو ہمیں ہر وقت ڈنستا رہتا ہے اور ہمارے ایمان کو برباد کرے گا, ہماری روحانیت کو مات کر دے گا. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کریں ان چیزوں سے, اور صحیح العقیدہ راسخ العلم متقی پرہیزگار علماء کی صحبت کو اختیار کرو, ان کے پاس بیٹھو, ان سے علم حاصل کرو. اور ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ آج کل عالم بننے کا جو ایک شوق ہو گیا ہے, میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت میں عمرہ کرنا اور حافظ بننا ایک فیشن ہو گیا ہے. تو اس وقت انگلینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ عالم بننا ایک فیشن ہو گیا ہے, عالم بننا ایک فیشن ہو گیا ہے. یعنی علم, طلب علم کے لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر کوئی صبح 8 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک کام کرتا ہے تو اسے طلب علم کا شوق ہوتا ہے, تو وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ چلو 8 سے 12 بجے تک کام کریں گے اور باقی ہم علم کی طلب میں. نہیں, اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے, اپنا جو روٹین ہے, اس روٹین میں رہتے ہوئے جو 2-3 گھنٹے بیچ میں مل جاتے ہیں اس میں عالم بننے کا شوق. اور نہ نحو کا ٹھکانہ, نہ صرف کا ٹھکانہ, نہ مطالعہ کا ٹھکانہ, نہ وضاکتہ کا ٹھکانہ. اور بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے عالم کی سند مل جائے, مجھے عالم کے. بعض ہوتے ہیں, بعض بہت ہی ماشاءاللہ محتاط علماء ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں ایسے ذہین پروفیشنلز کو پڑھاتے ہیں, 2-2, 3-3 کو, اور ان کا جائزہ لے کر کے پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ کس حد تک جا رہا ہے, اور پھر ایک حد تک پہنچا کر کے اسے پھر بڑے مدارس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی مشکات وہاں پڑھ لو, دورہ وہاں پڑھ لو. ایسے بھی میں انکار نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ پر برائی ہے, اس سے کہ میں ہر جگہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا, میں جاتا ہوں. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مدارس کے اندر جو فل ٹائم تعلیم ہے وہاں ایک طالب علم 24 گھنٹے رہتا ہے اور اسے 2-2, 3-3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے, یاد کرتا ہے, تب جا کر کے وہ کہیں عالم بنتا ہے, ذہین طالب علم. اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, صبح 8 بجے سرجری کھول رہے ہیں اور سرجری وغیرہ سے فارغ ہو کے تھک تھکا کر سر درد سر کے ساتھ گھر 7 بجے پہنچتے ہیں اور کھایا نہیں کھایا کہ سیدھے کلاس میں, اور کلاس میں 2-3 گھنٹے پڑھ کر کے پھر آ کر کے سو گئے. یہ کیسے عالم بن سکے گا؟ ہمارے مدارس میں تو یہ مشہور ہے کہ سبق سے پہلے مطالعہ اور سبق کے بعد تکرار,
اس کے یہاں نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے، یہ عالم کیسے بن رہا ہے؟ یہ تین چیزیں ضروری ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، پوری دنیا کے متقدمین کا، متاخرین کا، اور اس وقت جتنے لوگ مدارس چلا رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ عالم بننے کے لیے تین چیزیں ضروری ہے، سبق میں حاضری، سبق میں حاضری سے پہلے سبق کا مطالعہ، اور حاضری کے بعد سبق کا تکرار. نہ یہ مطالعہ کرتا ہے نہ تکرار، اور پھر حاضری میں بھی کبھی آئے کبھی نہیں آئے، بڑے اسٹوڈنٹ ہے اور کلاس میں تین چار تو طالب علم ہوتے ہیں، اگر سختی کرنے جائے تو کلاس ہی باقی نہ رہے. تو استاد جو ہے وہ طلبہ استاد کی مرضی پر نہیں، یہ فل ٹائم کے مدرسے کے اندر طلبہ استاد کی مرضی پہ چلتے ہیں، اور اس قسم کے پارٹ ٹائم میں تو تین چار طالب علم ہوتے ہیں تو استاد طلبہ کی مرضی پہ چلتا ہے. استاد طرح ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ آج پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ان کے والد سے میرا تعلق تھا تو بیٹھنے کے لیے، میں نے کہا آپ پڑھنے کے لیے نہیں گئے؟ تو کہا کہ نہیں، ذرا تھوڑا فیکٹری میں کام بڑھ گیا ہے تو میں نے 6 مہینے آف لیے ہیں. تو میں نے کہا 6 مہینے آپ نے آف لیے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سال ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو کہا کہ نہیں، میرے استاد نے کہا کوئی بات نہیں، تم 6 مہینے کے بعد آنا، ہم کیچ اپ بھی کرا دیں گے اور باقی کا آگے پڑھا بھی دیں گے، مجھے کوئی حرج نہیں. اس طرح سے پوری امت بھی اگر عالم ہو جائے تو مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس قسم کے نیم لوگوں کو عالم کی سند دے دی گئی تو مولانا ادریس صاحب اور اس کے اندر کوئی امت کو فرق نظر نہیں آئے گا. وہ بھی یہ کہے گا کہ اگر مولانا ادریس صاحب عالم ہے تو میں بھی عالم ہوں، حالانکہ یہ شخص 10 سال مدرسے میں پڑھ کر کے عالم ہوا ہے اور 10 سال اپنے وقت کے اساتین کی صحبت میں بیٹھ کر محنت کر کے عالم ہوا ہے، اور پھر فارغ ہونے کے بعد کتنے سالوں سے تفسیر اور حدیث پڑھا رہا ہے، تو کیا اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں؟ لیکن وہ کہے گا کہ نحنو علماء وہم علماء، میں بھی عالم ہوں، اٹ از مائی اپینین، آئی آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ایکسپریس مائی اپینین، یہ میرا اپینین ہے، یہ ان کا اپینین ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوگا، لیکن آپ جب سند دے دیں گے عالم کی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے امت کا سوچو، امت کا. اور نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ان سے بہت لوگوں کو شفا ہوئی ہے، بہت لوگوں کو شفا ہوئی ہے، لیکن یہ جب پڑھ رہے تھے تو کبھی حاضر رہتے تھے کبھی غیر حاضر رہتے تھے، اور پاس بھی نہیں ہوئے ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی بس یوں ہی دے دیا گیا ہے، ہم ہمت کریں گے اس کے پاس علاج کرانے کا؟ ڈر لگے گا، ڈر لگے گا آپ کو. تو نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اس لیے اچھے علماء کو ڈھونڈو میرے بھائیو، اچھے علماء کو. جب جسمانی علاج کرانا ہو تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، جب کیس لڑنا ہو تو اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں، اگر عمارت بنوانی ہو تو اچھا بلڈر اور اچھا آرکیٹیکٹ ڈھونڈتے ہیں. اس کی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اور جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اللہ نے آپ کے دماغوں میں صلاحیت ہی پیدا نہیں کی ہے؟ اللہ نے ساری صلاحیتیں پیدا کی ہے، لیکن آپ ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دین کے معاملے میں آپ آسانیاں چاہتے ہیں کہ جو سامنے آ گیا اسے مان لیا، اور اس کے سامنے جو چاہا سیکھ لیا، اور جس رخ پہ پڑ گئے پڑ گئے. اس سے نہیں، اچھے اچھے علماء کو ڈھونڈو، خدا ترس علماء، آخرت کی فکر رکھنے والے علماء ہیں، جو آپ کی آخرت کی بھی فکر رکھے، خود کی آخرت کی بھی فکر رکھے. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب ان کو کسی مسئلے میں پوچھا گیا اور پریس کیا گیا تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن مجھے جہنم کا پول بنایا جائے اور لوگ میری گردن کو پھلانگ کر جنت میں جائے، کہ لوگ یہ کہے کہ ہم نے تو تمہارے فتوے پر عمل کیا تھا، اس لیے اب ہمیں کو ہم نے صحیح کیا غلط کیا ہم نہیں جانتے، آپ اللہ کے یہاں جواب دو. اتنا خوف، اتنا ڈر. ایک مسئلے میں یہاں انگلینڈ کے کچھ علماء نے، ایک شہر کے علماء نے حضرت مفتی صاحب کو بلایا تھا، تو حضرت مفتی صاحب اتنے بڑے عالم، یقیناً وہ سمجھ گئے تھے کہ اس مسئلے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو کہ اس کا تعلق پوری امت سے تھا، نمازوں سے تھا، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایسا کرو کہ یا تو انگلینڈ کے سارے مفتیوں کو جمع کرو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میں فیصلہ کروں تاکہ وہ بھی میرے فیصلے کے ساتھ شریک رہے، یا یہ کہ تم سب پاکستان آ جاؤ، میں وہاں بڑے بڑے مفتیوں کو جمع کروں اور وہاں ہم سب مل کر کے فیصلہ کرے، اس لیے کہ میں انگلینڈ کے مسلمانوں کی نمازوں کا بوجھ قیامت کے دن اکیلا اپنے کندھے پہ اللہ کے دربار میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسے علماء، فکر والے علماء، ڈر والے علماء، ایسے علماء سے علم حاصل کرو جنہیں فکر ہے، کچھ بولنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلط ہو. وہ کہے کہ کل میں بتاؤں گا، یہ کہے کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ، فلاں مفتی کے پاس جاؤ.
اللہ تعالی شانو ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس وقت خدرائی کا دور ہے, اعجاب و کل دیرائی مرائی ہی کا دور ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو سب سے زیادہ اچھا سمجھے گا. ان حالات میں میرے بھائیو جو پرانے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان پر میں تو نوجوان علماء اور طلباء سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دو عالموں کے درمیان چوز کرنا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں میں سے کسی کی سوانح اٹھا کر پڑھ لو, ان دونوں میں سے جو اس سوانح کے زیادہ مشابہ نظر آئے اس کے پیچھے چلو. سیدھی بات بالکل کہ کسی بھی بزرگ کی سوانح پڑھو اور ان دونوں میں سے جو ان میں سے جس کے جو زیادہ مشابہ نظر آئے اس کے پیچھے چلو, اس لیے کہ وہ پرانے بزرگوں کے نقش قدم پر ہے, وہ سلف صالحین کے نقش قدم پر ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو میرے بھائیو اپنے آپ کو علم سے بھی وابستہ کرو, علماء سے وابستہ کرو, اچھے اچھے بزرگوں کی لکھی ہوئی اچھی اچھی کتابیں پڑھو, اچھے اچھے علماء کی صحبتوں میں بیٹھو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ تاکہ وہ سنت طریقے کے مطابق وہ فرض بھی آئے, واجب بھی آئے, سنت موقعہ بھی آئے, سنت غیر موقعہ بھی آئے, مستحبات بھی آئے, اور اس کے اوپر پھر مزید نوافل کا بھی اہتمام کرو اور اپنی اصلاح کی بھی خوب فکر کرو. اپنے آپ کو علم کے ساتھ مشائخ کے ساتھ وابستہ کرو اور مشائخ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے دل کی جو کے جو روگ ہیں وہ روگ کیسے دور ہوں اس کی بھی فکر کرو, اور ساتھ ساتھ میں یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ امت کے دوسرے افراد تک کیسے پہنچ جائے, ان میں یہ فکر کیسے پیدا ہو جائے اس کی بھی فکر کرو. دعوت و تبلیغ کی لائن سے بھی آپ یہ فکر کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی جہاں کہیں دین کی بات کرو, جہاں کہیں لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ, آپ کے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہمیں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا عشق نصیب فرماوے, ہمیں علم صحیح نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بزرگوں سے وابستہ کرے اور اللہ تعالیٰ شانہ غلطی سے بچائے, غلط راستے سے بچائے, غلط فہمی سے بچائے, کم فہمی سے بچائے, کج فہمی سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاكك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا نافعہ. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے در سے, اپنے در کی دوری سے بچا لے. الہ العالمین اپنا قرب نصیب فرما. الہ العالمین شقاوت سے بچا لے, سعادت نصیب فرما, جہالت سے بچا لے, علم نصیب فرما, گمراہی سے بچا لے, ہدایت عطا فرما. اے ارحم الراحمین بدعت سے بچا لے, سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ذلت سے بچا لے, عزت نصیب فرما. الہ العالمین پریشانیوں سے بچا لے, عافیت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین بیماریوں سے بچا لے, صحت عطا فرما. اے ارحم الراحمین فقر سے بچا لے, رزق حلال عطا فرما. اے ارحم الراحمین ظلم سے بچا لے, عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین کفر سے بچا لے. الہ العالمین ایمان نصیب فرما, شرک سے بچا لے. الہ العالمین توحید پر ثابت قدمی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین نفاق سے بچا لے. الہ العالمین خلوص پر ثابت قدمی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. اے ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا, راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین راضی ہو جا. الہ العالمین اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما, مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین فرائض کا اہتمام کرنے والا بنا دے, واجبات کی پابندی کرنے والا بنا دے. الہ العالمین سنن سے, مستحبات سے, نوافل سے محبت کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین نیکیوں کی رغبت نصیب فرما, طاعات کی رغبت نصیب فرما. الہ العالمین برائیوں اور معصیت کی نفرت نصیب فرما, لایانی سے ہماری حفاظت فرما, لایانی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین شرعی مزاج و مذاق بنا دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دنیا کی چمک دمک سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین گمراہیوں کے مختلف دروازے کھل رہے ہیں, الہ العالمین کھل چکے ہیں, ان سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما, ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین مظلوموں کی دستگیری فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما. الہ العالمین جو ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا دے. الہ العالمین جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا دے. الہ العالمین جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دے. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں چھت نصیب فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. الہ العالمین جو مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین یہ امت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے. الہ العالمین الہ العالمین اس محبوب امت کی حفاظت فرما, اس محبوب امت کی حفاظت فرما, اس محبوب امت کی حفاظت فرما. الہ العالمین الہ العالمین اس محبوب امت کو تیرے محبوب دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دین سے وابستگی عطا فرما, دین سے وابستگی عطا فرما. الہ العالمین ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. الہ العالمین امت کو حق پر مجتمع فرما, امت کو حق پر مجتمع فرما, امت کو حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین انتشار افتراق سے حفاظت فرما, سب کو ایک اور نیک بنا دے, سب کو شیر و شکر بنا دے. الہ العالمین اہل حق جتنے بھی ہیں سب کو حق پر مشتمل فرما. الہ العالمین اہل حق کے جتنے کام ہیں الہ العالمین دعوت و تبلیغ خانقاہیں مدارس الہ العالمین ان سب کی حفاظت فرما, ان سب کی حفاظت فرما, ان سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان میں افتراق انتشار سے محفوظ فرما, افتراق انتشار کو ختم فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین سب کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین حق کو اختیار کرنے کی, باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اتباع ہوا سے اور نفس کا اور شیطان کے مقاعد سے سب کی حفاظت فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین برکت نازل فرما, رحمت نازل فرما, سلامتی نازل فرما, رحمتوں کو عام فرما پورے عالم میں, رحمتوں کو عام فرما پورے عالم میں, سلامتی کو عام فرما پورے عالم میں, امن کو عام فرما. اے ارحم الراحمین ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. الہ العالمین انسانیت پر رحم فرما, انسانیت پر رحم فرما, پوری انسانیت پر رحم فرما. الہ العالمین ہدایت کو عام اور تام فرما, ہدایت کو عام اور تام فرما, مدارس کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی تحریک کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, مشائخ کی حفاظت فرما, مشائخ کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین مساجد کی, مراکز کی, جماعتوں کی, جمعیتوں کی حفاظت فرما, ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما, ہر فرد بشر کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ملک میں بھی استحکام پیدا فرما. الہ العالمین نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما. اے رب الرحیم ہم بہت محتاج ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین تو ہی ہمارا بابا ہے, تو ہی ہمارا ملجا ہے. الہ العالمین دنیا میں ہمارا کوئی پرسن حال نہیں ہے. الہ العالمین رحم فرما, مدد فرما, کرم فرما, مدد فرما, رحم فرما, کرم فرما, مدد فرما, رحم فرما, کرم فرما. یا حنان, یا منان, یا دیان, یا ذل جلال و اکرام, یا ذل جلال و اکرام, یا ذل جلال و اکرام, رحم فرما, کرم فرما, مدد فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین اس وقت تیرے دربار میں یہ تیرے جتنے بندے, تیری جتنی بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, الہ العالمین یہ سب تیرے محتاج ہیں, یہ سب تیرے در کے بھکاری ہیں, ہم سب تیرے محتاج ہیں, سب تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین ہماری ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی, مادی, الہ العالمین ساری ضرورتیں پوری فرما, ساری ضرورتیں پوری فرما, علمی عملی ضرورتیں پوری فرما, دنیاوی اخروی ضرورتیں پوری فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو تقوی سے آراستہ فرما. الہ العالمین ہماری اصلاح فرما, رذائل سے پاک فرما, خسائل سے آراستہ فرما. الہ العالمین, الہ العالمین اعمال بد سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما. الہ العالمین اعمال صالحہ سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وابستگی عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. الہ العالمین پورے دین کو ہماری زندگیوں میں لیا, پورے دین کو ہماری زندگیوں میں لیا, پورے دین کو ہماری زندگیوں میں لیا. الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما. الہ العالمین فکر دنیا کو مغلوب کر دے, فکر آخرت کو غالب کر دے. قبر کی فکر نصیب فرما, موت کی فکر نصیب فرما, حشر کی فکر نصیب فرما, حساب کی فکر نصیب فرما, ان سے رات کی فکر نصیب فرما, جہنم کی فکر نصیب فرما. اے رب الرحیم, اے رب الرحیم, اے رب الرحیم, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین اس مجمع میں بڑے بڑے بزرگوں نے دین تشریف فرما ہے, صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث پڑھانے والے, تفسیر پڑھانے والے, قرآن پڑھانے والے, الہ العالمین دارالعلوم کے مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں.
الہ العالمین سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے, الہ العالمین نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عبادتوں پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں, الہ العالمین معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, الہ العالمین عورتیں بھی اس وقت دعا میں شریک ہیں, پتا نہیں دور دور تک گھروں میں کتنے معذور اپاہج بیمار الہ العالمین اس بھی دعا میں شریک ہو گئے. یا رب العالمین ان سب میں کوئی تو تیرا برگزیدہ بندہ ہوگا جس کی آمین تیرے دربار میں تیرے عرش تک پہنچ رہی ہوگی, اے رب الرحیم اس کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کروا, ہم سب کے احوال کو بدل دے, ہم سب کے احوال کو بدل دے, پوری دنیا کے احوال کو بدل دے, ممالک اسلامیہ کے احوال کو بدل دے, حرمین شریفین کے احوال کو بدل دے, مسجد اقصی کے احوال کو بدل دے, اے رب الرحیم عالم اسلام کے احوال کو بدل دے, اے رب الرحیم اے رب الرحیم اے رب الرحیم رحم کا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما, جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی روزی عطا فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں اپنے وسیع مکانات نصیب فرما, جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں سبکدوش فرما. اے رحم الراحمین جو گمراہی میں مبتلا ہے انہیں ہدایت عطا فرما. الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. اے رحم الراحمین جن رشتوں میں ناچا گیا ہے انہیں ختم فرما. اے رحم الراحمین جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. الہ العالمین جنہیں تیری ولایت حاصل نہیں ہے انہیں اپنی ولایت عطا فرما, جنہیں تیرا تعلق نصیب نہیں انہیں اپنا تعلق نصیب فرما, جو تیرے دربار سے دور ہے انہیں اپنا قرب خاص نصیب فرما. اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین ہماری حیثیت کو دیکھ کر ہم نہیں مانگ رہے ہیں, ہم تو تیری حیثیت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں. الہ العالمین تو بھی ہماری حیثیت کو دیکھ کر مت دے, الہ العالمین اپنی حیثیت کو دیکھ کر ہمیں عطا فرما. الہ العالمین جھولیاں بھر دے, ہماری توقعات سے زیادہ دے دے. الہ العالمین تو زیادہ جانتا ہے ہماری ضرورتیں کیا ہے. الہ العالمین ہماری ضرورتیں پوری فرما, ہماری ضرورتیں پوری فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ مشائخ اور الہ العالمین ہمارے ماں باپ میں سے جو تیرے دربار میں آ چکے ہیں انہیں الہ العالمین اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, بلندی درجات عطا فرما, ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ان کو منہ دکھانے کے قابل بنا. اے رب الرحیمین جو ابھی زندہ ہے الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, ان کے خلوص میں اور برکت پیدا فرما. اے رحم الرحیمین ہمیں ان کی دعاؤں کا مورد بنا دے, ہمیں ان کی توجہات کا مرکز بنا دے. اے رحم الرحیمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے رحم الرحیمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین سب کی دنیاوی اخروی حاجتیں محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک.